الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة
بنیادی حیثیت ہے
سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے اسے اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا تو وہ تزکیہ نفس ہے. اور تزکیہ نفس کا پہلا زینہ ایمان ہے. ایمان کے بغیر کسی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. انسان کی تربیت انبیاء بھی کرتے ہیں, انسان کی تربیت قرآن بھی کرتا ہے, انسان کی تربیت مغربی مفکرین بھی کرتے ہیں. مغربی مفکرین بھی انسانی تربیت کا نظام, انسانی تربیت کا فلسفہ پیش کرتے ہیں, لیکن انبیاء کے نظام تربیت میں اور مغربی مفکرین کے نظام تربیت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مغربی مفکرین جو انسان کی تربیت کرتے ہیں وہ ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس کے جڑ نہیں ہوتی. ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اسے منہدم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, لیکن انبیاء سے انسان کی تربیت کرتے ہیں وہ اس تناور درخت کے مانند ہوتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. بڑے سے بڑا طوفان آ جائے, کتنی ہی خطرناک آندھیاں آ جائیں, وہ درخت اپنی جگہ پہ ہل نہیں کرتا. اگلی وقت قریب ہی انسان کو صداقت و امانت کی دعوت دیتے ہیں. مغربی مفکرین بھی انسان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں. مغربی مفکرین بھی انسان کو انسانی اقدار سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بسا اوقات اگر دیکھیں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ واقعاً وہ انسان کو انسان بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں. وہ انسان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے, وہ اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھکا نہ دے, اس قابل بنا دیتے ہیں فرض کیجیے کہ اگر بس میں سوار ہونا ہے, ٹرین میں سوار ہونا ہے, اگر کسی کا قدم بڑھ گیا ہے تو خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسے اکثر نظارے دکھائی پڑتے ہیں اور سطحی نظر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ جو کچھ اسلام کہتا ہے وہ تو انہی کے پاس ہے. لیکن عزیز و مولا کائنات کا ایک جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے, فرماتے ہیں یو رکھو اقدار الرجال فی تقلب الاحوال. کسی انسان کو پرکھنا ہے تو اسے بحرانی حالات میں پرکھو, بدلتے ہوئے حالات انسان کو پرکھو. انسان کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو وہاں دیکھو جب وہ بھوکا ہے, یہاں دولت کا بار لگا ہوا ہے, فریج میں ایک ہفتے سے کھانا پڑا ہے اسے تو پھینک رہی ہے. اگر اسے جا کر کے کسی غریب کو دے دیا اسے سخی مت سمجھ لینا. سخی تو وہ ہوگا کہ اپنے آگے کا کھانا اٹھا کے کسی کے حوالے کر دے. وَيُسِمُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود انہیں ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے. ایک سلام پڑھیں گے وہاں پر دو آگے کسی انسان کی انسانیت کو پرکھنا ہے تو اس وقت پرکھو جب وہ غصے میں ہو, جس وقت اس کے جذبات بگڑے ہوئے اس وقت پرکھو اسے. ورنہ اگر انسان سہولتوں میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسائل نہیں ہے, تو بھائیو وہاں تو بھیڑیا بھی انسان ہو جاتا ہے. جب بھیڑیے کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کسی پہ حملہ نہیں کرتا. بھیڑیا بھوکا ہو اور حملہ نہ کرے. انسان اگر کمزور ہے اور صبر کر لیتا ہے یہ کون سی بڑی بات ہے. مزے کی بات تو وہاں ہے جہاں طاقت ہو اور خاموش رہ جائے, بھوکھا رہے اور اپنے آگے کا کھانا دے دے. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اس آیت کے چھانے جو ہے نزول کے سلسلے میں, اگرچہ میرا یہ موضوع نہیں ہے, یہ میرا یہ گفتگو آ گئی ہے تو آپ کو جو ہے بیان کرتے چلے. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی مسجد میں آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا, میں مسافر ہوں, پردیسی ہوں, نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ رہنے کی جگہ ہے. پیغمبر مسجد میں اعلان کرتے ہیں, کون ہے جو اس کا پیڑ ہے, کون ہے جو اسے کھانا کھلائے. ظاہر کی بات کہ ہر جگہ پر ایک ہی تھا, کوئی بھی میدان ہو, جنگ کا میدان ہو تو میں یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. ارے خیر سوال کر رہے تھے مجھ سے کہ مولانا اگر کہیں کوئی خدمت دین ہے تو کیا اپنے کو پیش کرنا چاہیے یا انتظاری سے کام لینا چاہیے؟ نہیں, میں کہاں اس لائق آیا اپنے کو کینڈیڈیٹ کرنا, اپنے کو پیش کرنا خلاف تقوا تو نہیں ہے؟
سبحان اللہ,
خلاف تقوا تو نہیں ہے. میں نے وہ جواب یہی دیا تھا کہ آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے. اگر باقی آپ اپنے کو پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ خدمت کریں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ہے نہیں, تو نہ صرف یہ کہ یہ خلاف تقوا نہیں بلکہ عین تقوا ہے. ہاں اگر مقصد صرف اپنے کو شو کرنا ہے, دکھانا ہے, تو یقیناً وہ خلاف تقوا ہے. امیر المومنین جہاں کہیں کوئی ایسا موقع آ جاتا تھا, ہر جگہ پہ میں یا رسول اللہ, اگر جنگ کا میدان ہے میں یا رسول اللہ, اگر صحابت کا میدان ہے تو میں یا رسول اللہ.
یا
میں وہ کہتا ہے جس کے گھر میں درجنوں قبریں ہیں, جس کے گھر میں کھانے کا اسٹاک لگا بار لگا ہوا ہے, کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے میں کہنے والا ہے کون, گھر کی حالت کیا ہے. دیکھ پہنچتے ہیں گھر, آئے ماتوہ سے کہا مہمان لے کر کے آیا, عظمت دونوں کی ہے, عظمت دونوں کی ہے. جہاں امیر المومنین کی عظمت ہے وہیں معصومہ کی بھی عظمت ہے. اور رب کے اپنے گھر میں مہمان لے کے تو جائے, اچانک جواب کہاں ملے گا, حالوں میں کیا ملے گا جواب. جب تک عظمت کردار نہ ہو, عظمت کردار نہ ہو, کسی بھی گھر کی بھلائی میں دونوں کا حصہ ہوتا ہے, دونوں کا حصہ ہوتا ہے, اور میدان برائی میں بھی. کہا کہ یار مہمان لے کر کے آیا ہوں, یہ وہ گھر ہے نا جہاں کے پر کھانے بھرے نہیں ہیں. بیوی کہتی ہے نہیں, کھانا لا کے حاضر کر دیا, ایک پیالہ ہے انہیں تھوڑا سا کھانا. بیوی کہتی ہے کہ بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا, میں نے بھی نہیں کھایا, اور آپ تو بھی آ رہے ہیں. کھانا اتنا ہے جسے کوئی ایک آدمی کھا سکتا ہے بس. بیوی کہتی کوئی بات نہیں, میں بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دوں, میں بھی نہیں کھاؤں گی, آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیجیے. اچھا مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کھانا اتنا ہے کہ ایک ہی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے, خوب اور سے باتیں کو سنیں گے اور دیکھیں اسلام کی انسانیت کیا ہے, اسلام کی ثقافت کیا ہے, اسلام کیسا انسان بناتا ہے. کھانا اتنا کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے, دونوں کھائیں گے دونوں آدھے پیٹ بھوکے رہ جائیں گے. اچھا اگر مولا کائنات کھانا اس کے آگے رکھ دے خود نہ کھائیں, اگر انسان میں ذرہ برابر کی ثقافت ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے, شرم کے مارے گڑ جائے گا. اگر خود بھی کھاتے ہیں وہ بھوکا رہ جائے گا, اب کیا کریں. مولا کہنا معصومہ سے کہتے دیکھو میں بہانے سے چراغ یہ جو ہے بجھا دیتا ہوں, और तुम्हें दे देंगे तो ठीक करने के लिए, तब तक चिराग जला के न देना जब तक खाना खत्म न हो जाए। दस्तरखान लगा, खाने वाला प्याला हरी ने उसके आगे रखा, मेहमान के आगे एक खाली कासा अपने सामने रख लिया, उससे कहा बिस्मिल्लाह। अली ने अपना हाथ कासे में डाला, दहन की तरफ ले गए, वो समझ रहा है कि अली भी खाना खा रहे हैं, अली भी खाना खा रहे हैं, जबकि वह कासे में कुछ है नहीं। उसने भी खाना शुरू किया, जब खाना मुकम्मल हो गया तब बीबी ने शराब जला कर दे दिया। अली तो अगर अली शराब भूल न करते तो उसे ये पता चल जाता कि अली के आगे जो है जो रखा है कासा वो खाली है। उसे खाना खाते हुए शर्म आती, जिल्लत महसूस करता। इस्लाम सिर्फ पेट नहीं भरता, इंसान को शख्सियत भी अदा करता है, सिर्फ उसकी जो है मादी मुश्किलात को दूर नहीं करता है बल्कि रूहानी तौर पर भी उसे रिफत और बुलंदी अदा करता है। इकरार करेंगे महबूब दरवाजा खुला, देखा रसूल खुदा दरवाजे पे खड़े हुए। इस वक्त घर में क्या हो रहा है, इस वक्त घर में कौन सा ऐसा वाकया रुनुमा हुआ है? अभी अभी जिब्राईल आए हैं और ये आयत लेके नाजिल हुए हैं, वयुसरून अला अनफुसहिम वलौ कान बिहिम खसासा, उन्हें खुद जरूरत होती है मगर दूसरों को अपने ऊपर मुकद्दम रखते हैं। इकरार करेंगे मोहम्मद वाले
है।
इंसान है,
कलमा
पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں. ذرا سی دیر کی اسٹرائک ہو گئی, ہڑتال ہو گئی, گیس اب چہرہ آ گیا. جب بھیڑیا بھوکھا ہوا تو پتا چلا کہ کتنا ہے اس کے پاس. تو انبیاء بھی انسان کی تربیت کرتے ہیں, اہل مغرب بھی انسان کی تربیت کرتے ہیں, لیکن اہل مغرب کی تربیت بغیر جڑ کا درخت ہے. لیکن انبیاء جب تربیت کرتے ہیں ایسا درخت ہے جس کی مضبوط جڑے ہیں. اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء. وہ جڑ کیا ہے؟ وہ جڑ ایمان ہے. وہ جڑ ایمان ہے. اگر ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں, اگر اللہ پر ایمان ہے, اگر قیامت پر ایمان ہے, اگر فرشتوں پر ایمان ہے, اگر کتاب پر ایمان ہے, اگر انبیاء پر ایمان ہے, وہ عمل جب ہوگا وہ عمل دیر پا ہے. کیسے ہی حالات آ جائیں, کیسے ہی حالات آ جائیں, وہ انسان عادل ہوگا, دوسروں کے سلسلے میں ہوگا, جب بھی انصاف کرے گا. اپنے خلاف اگر بات جا رہی ہے پھر بھی انصاف کرے گا, اس کے یہاں پھر دوگلا نہیں پایا جائے. تو خدا بند عالم نے جس چیز کی طرف رہنمائی کی ہدایت کی کہ انسان اس مقام تک اگر پہنچ سکتا ہے, اس مقام تک پہنچنے کا ذریعہ تزکیہ نفس اور تزکیہ نفس کی بنیاد ایمان ہے. ایمان حقیقت ایمان کیا اسکتا آ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. کل کی گفتگو یہاں پر کام پذیر ہوئی تھی کہ ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیسے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا, جب ہم نے جان لیا کس کائنات کا خدا ہے, جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ قیامت ہے جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا, ہمیں بات کا علم ہو گیا کہ اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں, ہم نے جان بھی لیا, مان بھی لیا, اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا, ہم دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے. لیکن ایمان کی پہلی کلاس ہے, یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اس درجے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. جتنا جتنا اس درجے میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی اتنا ہی شجر انسانیت کی جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی. اس کو کیسے مضبوط بنانا ہے؟ عرضیا تھا, پہلی چیز یہ تھی کہ اپنے ہم علم اور معرفت کو بڑھائیں. علم اور معرفت کو بڑھانے کے بعد اپنی توجہ کو بڑھائیں, متوجہ رہیں اس چیز کی طرف جو سیکھا ہے, جس چیز کو جانا ہے, جو معرفت حاصل کی ہے, وہ حاضر رہے, وہ یاد رہے, متوجہ رہے اس کی طرف. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ علم بھی ہے اور توجہ بھی ہے, اس کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. اس کے باوجود انسان سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی دوسری خواہشیں جو ہے ٹکرا جاتی ہیں, اس سے مزاحم ہو جاتی ہیں, مزاحمت کی بنا پر. عزیزو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں جو ہم ایک سمجھدار بچے کے سامنے بھی کرنا پسند نہیں کرتے. بہت سارے اعمال ایک سمجھدار بچے کے سامنے بھی کرنے کو ہم تیار نہیں ہوتے ہیں, لیکن یہ جانتے ہوئے بھی, مانتے ہوئے بھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ایمان تو ہے نا, کون ایسا ہے جو کہے کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر نہیں جانتے؟ اور کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ اللہ ایک بچے سے بھی کمتر ہے؟ ہے کوئی؟ سب کا یہ عقیدہ, سب کا یہ ایمان, اللہ کو اللہ اکبر مانتا ہے. رفیق نا, اللہ کو اللہ اکبر مانتا ہے. اللہ اکبر ماننے کے باوجود وہ کام کر رہا ہے جو بچے کے سامنے بھی کرنے کو تیار ہے. وجہ کیا ہے کیوں انسان اس وادی میں چلا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ دوسری چیزیں ہیں جس سے انسان کو کچھ زیادہ ہی رغبت, کچھ زیادہ ہی اس چیز سے اسے لگاؤ ہے, جس کی بنا پر انسان اس گناہ کا شکار ہو جاتا ہے. کیا کرے گی, کیا کرے گی؟ ارادہ ہمارا مضبوط ہو جائے. ارادہ تو کیا تھا ہم نے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے, ارادہ کرنے کے باوجود گناہ ہو گیا, ارادہ کمزور پڑ گیا نا. ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, ہمارے مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کس کائنات کا خالق ہے, ہمارے مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایک دن روز جزا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو حاضر و ناظر بھی مانتے ہیں, لیکن جو ہمارے یہاں کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ارادہ کمزور ہے. उस इरादे को कैसे मजबूत बनाया जाए। इरादे को मजबूत बनाने के लिए कुरान मजीद ने चंद नमूने हम आपकी सुन्नत में कुरान मजीद से पेश करते हैं। अब बताइए आगे पेश कर चुका हूं, लेकिन मुसलमान ने पेश किया था। चंद मकामात हैं जहां खुदा ने इस तरह इशारा किया है कि इस वजह से इंसान का ईमान मजबूत होता है, यानी क्या मजबूत होता है, वो इरादा मजबूत हो जाता है। मुजाहिम ताकतों को कुचलने के लिए इंसान के अंदर हौसला बढ़ जाता है। देखिए इंसान हमेशा कलवेर किया था, इंसान हमेशा इंतखाब करता रहता है, इंसान हमेशा इंतखाब करता है। दो चीजें हैं, एक है तवज्जो और एक है गफलत। गफलत और तवज्जो दोनों लाजिम और मलजूम हैं। किसी एक चीज से तवज्जो दूसरे से गफलत का सबब बन जाता है। एक की तरफ तवज्जो दूसरे से गफलत का सबब बन जाता है। दो मेहमान आपके पास आए, एक से आपको ज्यादा लगाव था, एक की अहमियत आपकी निगाह में ज्यादा थी, जब उसकी तरफ तवज्जो आपकी बढ़ी, नतीजे में दूसरे से गफलत हो गई। और जब गफलत होती है इंसान को, जिससे गफलत होगी उसके कहीं इंसान का बर्ताव अच्छा नहीं होगा। अगर इंसान को गफलत खुदा से होगी, इंसान को गफलत अगर आखिरत से हो गई और तवज्जो दुनिया की तरफ आ गई, तो जाहिर सी बात है कि इंसान दुनिया में जो है इन्हमाक पैदा कर लेगा, दुनिया के कामों में लग जाएगा और आखिरत से गाफिल हो जाएगा। अब अगर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होना चाहता है तो इससे गफलत हो उससे तवज्जो कैसे मुमकिन है कि हमें दुनिया से सपना को और आखिरत की तरफ तवज्जो। दो तीन नमूने कुरान से पेश करें। कुरान मजीद कुछ आयतों में यह बयान करता है कि किस तरह से कुछ लोगों के ईमान में इजाफा हुआ। अब बता खिताब उनसे जिनके पास ईमान है, जिनके पास पहले से ईमान है। तीन मकाम, एक मकाम कुरान मजीद में वो है और तीनों मकामात में बात है मुश्तरक। तीनों मकामात पर बात है मुश्तरक। पहला मकाम वो है जहां कुरान मजीद ने जंगे खंदक और जंगे अहजाब का तस्करा किया है। जंगे खंदक और अहजाब दोनों एक ही माना में। खंदक इसलिए कहते हैं उस जंग में खंदक खोदी गई थी। अहजाब इसलिए कहते हैं कि हिज्ब की जमा है अहजाब। हिज्ब यानी गुरोह यानी पार्टियां, सारी पार्टियां मुत्तहिद होकर के आई थी जंगे खंदक में। जंगे खंदक का आप लोगों को मालूम है कि जंगे खंदक में सारी ताकतें इकट्ठा हो गई। यहूदी, ईसाई, कुफार, ये जो है मुनाफिकीन, सब मुत्तहिद होकर क्या मुसलमानों को खत्म कर देंगे। सारी ताकतें अपनी तमाम ताकतों को लेकर के मैदान में आ गई थी। फौजी ताकत भी और ये जो है नफ्सियाती जंग की ताकत, अपने सारे असलहे लेकर के आए थे। तलवारें साथ में थी, नैजे साथ में थे, तीर साथ में थे और साथ साथ ये जो है प्रोपेगेंडे की ताकत। नफ्सियाती जंग उस जमाने में भी थी, आज भी है, बस ये कि उस जमाने में नफ्सियाती जंग इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। आज नफ्सियाती जंग तरक्की याफ्ता हो चुकी है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तालीम दी जाती है, लोग इसमें महारत हासिल करते हैं, तरह तरह की तरकीबें इजाद होती। मगर था उस जमाने में भी एक तरफ से पूरी ताकत लेकर के आए, दूसरी तरफ से नफ्सियाती जंग छोड़ दी गई। नफ्सियाती जंग मुसलमानों के खेमे में आकर के लोगों को डराने लगे, खौफजदा करने लगे। अलबत्ता जाहिर सी बात है कि अपने खेमे में नफ्सियाती जंग छेड़ने के लिए वो नहीं आते। हमेशा ये काम जो है फिफ्थ कॉलम के जरिए अंजाम पाता, जिनकी शक्लें हमारी जैसी होंगी, जिनकी सूरत हमारी जैसी होगी, बज़ाहिर हमारे हमदर्द होंगे लेकिन हकीकत में कनेक्शन वहां से जुड़ा हुआ है। मुसलमानों के दरमियान आने के बाद नफ्सियाती जंग चली गई है कि तुम्हें पता नहीं है अब तो तुम्हारा खात्मा होने वाला है, अब बचने वाले नहीं हो,
چنانچہ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ کیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، مومنوں کے پاس آنے کے بعد کچھ لوگ کہنے لگے ارے سب تمہارے خلاف متحد ہو گئے ہیں، تمہارا تو بائیکاٹ ہو گیا ہے، چند دنوں کی بات ہے تم ختم کر دیے جاؤ گے، فاخشوهم ڈرو ان سے، عقل کے ناخون لو، ان سے جنگ مت کرو، ان سے مخالفت مول مت لو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، کیسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پیغمبر کے بس میں بیٹھنے والوں نے بھی تو کہا تھا نا، جب ہم اپنے ابدبوت جو ہے خندق کو پار کر کے آ گیا تھا اور آنے کے بعد کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، امر ابن عبدالبود پر برا فخر و ناز کا جنگ ہزار میں کفار رکھو، بڑا ناز کا سب سے بڑی طاقت کفار کا سب سے بڑا پہلوان، کفار کی طاقت کا سپر پاور امر ابن عبدالبود، میدان میں آنے کے بعد دھمکیاں دے رہا للکار رہا ہے، ادھر وہ للکار رہا ہے اپنی طاقت کا جو ہے اظہار کر رہا ہے، مظاہرے طاقت ہو رہا ہے، اور یہاں کے اوپر نفسیاتی جنگ چڑی ہوئی ہے، ارے اس کے مقابلے میں کون جا سکتا ہے، اسے تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، ایک دفعہ ہمارا اس کا ساتھ ہو گیا تھا، 1000 لوگوں نے حملہ کیا تھا، تنے تنہا اس نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا، یہ تو درختوں کو اکھاڑ کر کے لاٹھی کا کام لیتا تھا، اونٹ کو اٹھا کر کے ڈھال کا کام لیتا تھا، ارے حوصلہ بڑھانے کے بجائے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلتی، ڈرایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، کچھ تھے جو اسلام لائے تھے دنیا کے لیے، کچھ وہ ہیں نا جو آخرت دیتے ہیں دنیا کے لیے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کماتے ہیں آخرت کے لیے، کچھ دنیا کماتے ہیں آخرت کے لیے، کچھ آخرت دنیا کے لیے، تو جو دنیا کماتے ہیں آخرت کے لیے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا فخشو ہم ان سے ڈرو، تو انہوں نے کیا کہا فزاد ہم ایمانا، فزاد ہم ایمانا، قرآن کہتا ان کا ایمان بڑھ گیا، کیوں بڑھا گیا عرض کروں گا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور کہنے لگے قالوا حسبنا اللہ، ارے تمہاری نگاہ میں ان کی قیمت ہوگی، ہمارے لیے تو ایک سپر پاور کافی ہے، بات اللہ کی بات ہے، یہ سارے کے سارے متحد ہو کر کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے،
لے کر کے جنگ عذاب میں آئے تھے.
مسلمانوں کی تعداد حد کے اکثر 14 ہوتی, حد کے اکثر 14 ہوتی. ارے 10,000 کا لشکر لڑے بغیر چلا گیا. جتنا دیر بدر میں ٹکے تھے اتنا ہی ٹک گئے ہوتے, جتنا احد میں ٹکے تھے اتنا ہی ٹک گئے ہوتے. نہیں, لڑے بغیر ادھر سپر پاور گرا.
اور سپر پاور کیوں گرا؟ حسبنا اللہ,
حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے.
اس کے بعد ہے اسی جنگ احزاب کے سلسلے میں ولما راى المؤمنون الاحزاب, واقع مومن ہیں وہ لوگ ایمان کے ابتدائی درجے میں, یہی سے تو ایمان کا پتہ چلتا ہے, ثبوت ایمان یہی ملتا ہے. وہ لوگ ایمان کا ابتدائی درجہ, اگر ذرہ برابر بھی رمت ایمان ہے تو ایسے موقع پر رد عمل کیا ہوگا, ریئیکشن کیا ہوگا, پہچان لے ایمان کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے.
ایک قرآن نے دی وہ لمبا رال مومنوں کا احزاب,
جب مومنوں نے اس لشکر کو دیکھا, احزاب کو دیکھا, ساری جماعتوں کو متحد ہو کر کے آتے ہوئے دیکھا, لمبا رال مومنوں کا احزاب, تو کیا ہوا؟ تاپنے لگے, تھر تھرانے لگے, لرزنے لگے.
دیکھنے کے بعد کیا کہا؟ ہاذا ما وعد اللہ ورسولہ. بجائے اس کے کہ ان کا ایمان کمزور پڑتا, کہتے ہیں جہنم میں گیا ایسا ایمان, باہر میں گیا ایسا اسلام, ہم کو مرنے تھوڑی آئے ہیں.
ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ, ذرا سی مشکل اب آئی, ذرا سے مشکل حالات پیدا ہوئے, تھوڑے سے حالات بگڑے, جن کے چہرے میں داڑیاں غائب ہو گئی, جن کے سر پر اسکارف تھا اڑ گیا, ہوا ہو گیا. حتیٰ ہم لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ تقیے سے کام لے کے کچھ منبر پر لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی اب یہ زمانہ نہیں ہے دین مذہب پہ عمل کرنے کا.
لیکن وہ ایسے نہ تھے کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا. اگر ایمان ذرہ برابر میں دل میں موجود ہے, کبھی بھی مادی مشکلات کو دیکھ کر کے لڑنے کا نہیں, کیونکہ ایمان کی جڑ اگر درخت کے پاس موجود ہے, طوفان حوادث سے وہ درخت گرنے والا نہیں ہے.
طوفان حوادث سے وہ درخت لرستے ہیں جن کے یہاں جڑ نہیں ہوتی ہے, اور ایمان جڑ ہے. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ, جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہی ہوا. کیونکہ خدا کے ہاں کوئی چیز کسی کو دھوکے میں نہیں رکھا جاتا, سب زبان سے کھا کر کے کسی کو نہیں بلایا جاتا, صاف صاف بتا دیا جاتا ہے کیا مشکلات ہیں کیا مشکلات نہیں ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو توقع دی جائے, ہم لوگوں کو توقع رہتی ہے کہ بس اپنے کو مومن کہہ دیا اور جنت تو ہماری سب کی جنت, بلکہ ہماری ہی ہے, دوسرے کو ہمیں گھسنے بھی نہیں دیں.
جنت ہماری ہی ہے. وہ زمانے میں بھی تھے بار مسلمان جہاں جنت کو پکا سمجھ لیتے. قرآن میں آئے تھے جی, تم اسلام لاؤ چاہے نہ لاؤ, تم اللہ کو مانو چاہے نہ مانو, مگر تمہیں ہوشیار کیے دیتے جنت اتنی سستی نہیں ہے. جنت کے لیے بہا دینا پڑتا ہے, بہانا نہیں. جنت بہا سے ملے گی, بہانے سے نہیں ملے گی. جنت کی قیمت چکانی پڑے گی.
اتنا سستا جنت کو میں سمجھ لو. احسب تم ان تدخل الجنہ
ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم يمسكهم الضراء يمسكهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله.
کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ تم سے کوئی خاص رشتے داری ہے
کہ تمہیں بھیج دیں گے؟
اور بقیہ تم بھی ہمارے بندے, وہ بھی ہمارے بندے. اگر تمہیں ہم نے پیدا کیا تو ان کو کس نے پیدا کیا؟
تم سے پہلے والی قومیں, ان کو اتنے مصائب سے گزرنا پڑا, اتنی مشکلات جھیلنی پڑی, اتنا وہ دبائے گئے, اتنا ان کے اوپر پریشر پڑا کہ حتی رسول کی فریاد بلند ہو گئی.
اتنا دباؤ تھا, عام لوگ ہی نہیں, حتی یقول الرسول والذین معه, جو رسول اور رسول کے ساتھ تھے ان کی فریاد بلند ہو گئی. متا نصر اللہ,
پانے والے تیری مدد کب آئے گی؟
اتنا تشدد تھا ان کے اوپر, کتنا دباؤ تھا کہ اللہ کا نبی, اس زمانے کے جو انبیاء تھے ان کی چیخ بلند ہوگی. البتہ چیخ بلند ہوئی شکوے کے لیے نہیں, دین بیداری کے لیے نہیں, قوانین خدا کو قدموں تلے روندنے کے لیے نہیں, اللہ سے نصرت طلب کرنے. مدد مانگا بھی تو خدا سے مانگا,
مانگا بھی تو خدا سے مانگا, دوسروں سے نہیں مانگا, ان کے آگے سر نہیں جھکایا. متا نصر اللہ, پڑھنے والے تیری مدد کب آئے گی؟ جواب ملا, انا انا نصر اللہ ہے قریب, نصر اللہ جلدی ہی آنے والی ہے.
ایسا کچھ نہیں ہے, مشکلات برداشت کرنا ہوگا, مسائل جھیلنے ہوں گے. ارے سونے کو کندن بنانے کے لیے تپانا پڑتا ہے, بغیر تپے ہوئے سونے میں جو ہے نکھار نہیں آتا ہے. اگر تمہیں کندن بننا ہے تو مشکلات سے گزرنا ہی پڑے گا. انسان مضبوط وہی ہوتے ہیں جو مشکلات میں پلتے ہیں. ناز و نیاز میں پلنے والے بچے جو ہے نا, ایک الکا کا دھوکا انہیں ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ذرا پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا, پیغمبر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو احد کی جنگ کو آخری مت سمجھنا, بدر کو آخری مت سمجھنا, وہ موقع بھی آنے والا ہے. بڑے سے بڑا لشکر, بڑی سے بڑی فوج تمہارے مقابلے میں آئے گی. اب جو انہوں نے دیکھا انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا ہے,
پریشان نہیں ہوئے.
اگر آپ پہلے سے کسی کو تیار کر دیں حالات کے لیے, اگر آپ کسی کو غفلت میں رکھیں, اسے بتائیں نہیں, اور اچانک چھوٹی سی مصیبت بھی اگر اس کے اوپر پڑ جائے, انسان کو اگر پتا ہو, اسے معلوم ہو ہم جہاں جا رہے ہیں, جس مقصد کو ہم نے اپنایا ہے, جس نظریے کو اپنایا ہے, جس عقیدے کو اپنایا ہے, اس کی راہ میں کٹھنائیاں بھی ہیں, مشکلیں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. ارے حسین کے 72 ساتھی میں سے ایک اٹھ کے شب عاشور کوئی کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ حسین کسی کو دھوکہ دے کے نہیں لائے تھے, راستے بھر بتاتے آئے تھے کہاں جا رہے ہیں, کن حالات سے ہمیں گزرنا ہے. لہذا ساری مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایک بھی گیا, کوئی لفظش ہے نہیں ملتا ہے کہ حسین کے یہاں سے نکل کے چلا گیا ہو اس طرح. ہاں ادھر والا ادھر آیا,
پہلے سے دیکھنے کے بعد کا ہاتھ ہمارا بدن
اللہ, اسی کا تو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا, وہ صدق اللہ و رسولو, اور اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا. یہ دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا و تسلیما, یہ مسائل دیکھنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. یہ موقع جو جنگ احزاب کا موقع ہے. دوسرا مقام جہاں پر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ارادہ اس کا جہاں مضبوط ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہماری مشکل کیا ہے, ارادے کی کمزوری ہے ہمارے یہاں. ایمان تو موجود ہے, ارادہ کمزور ہے. ارادہ کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جدھر توجہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے.
اب قرآن کہتا ہے کیسے ارادے مضبوط ہوں گے. دوسری مثال,
ہو اللہ انزل سکینتا فی قلوب المؤمنین, انزل سکینتا فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اللہ اس ذات کا نام ہے جس میں مسلمانوں کے مومنوں کے دل پر سکینہ. کیا ہے یہ سکینہ؟ سکینہ اضطراب کے وقت اطمینان, تشویش کے وقت سکون. جس طرح سے اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے نا, بارش نازل ہوتی ہے زمین پر, سکینہ نازل ہوتا ہے دلوں پر, لیکن ہر دل پر نہیں.
وہ دل جس میں آمادگی ہو، وہ دل جس میں تیاری ہو. اگر دل تیار ہے تو خدا بھی اپنی رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے تیار ہے.
حدیث قدسی میں ہے، من تقرب الی
شبرا
تقربت الیہ ذراعا. اگر کوئی ہماری طرف ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں،
ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں.
البتہ اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے، جن کے الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں خدا سے کوئی لو نہیں ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے،
زادتہم رجساً الی رجسہم،
ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے.
اللہ نے یہ سکینہ نازل کیا، اطمینان نازل کیا،
تو ان کے یہاں ایمان میں اضافہ ہو گیا. تیسرا موقع جہاں ایمان میں اضافہ ہو، شاید کوئی پیش کر چکا ہوں پہلے، پھر عنوان سے نہیں، مومنین کی بات ہوتی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. کیوں خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ڈرنے کی چیز ہے، کوئی ڈراؤنی چیز ہے اللہ؟ کوئی بھیانک چیز ہے اللہ؟ اللہ تو رحم الرحیم ہے،
اس سے ڈرنے کی کیا بات؟ ڈرنے کے دو وجہ ہو سکتی ہیں. انسان دو قسم کے ہیں،
ایک انسان وہ ہے جو گناہگار ہے، جن سے لفظیں سرزد ہوئی، جنہوں نے گناہ کیا، اور ایک وہ ہیں جو بے گناہ ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا. جن سے گناہ ہوا ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں،
ان کے دل بھی کانپنے لگتے ہیں، اور جن سے گناہ نہیں ہوا ہے وہ بھی ڈر رہے ہیں.
کیا خدا کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟
جن کے یہاں گناہ پایا جاتا ہے وہ ڈرتے ہیں اپنے اعمال کو یاد کر کے. جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تمہیں قیامت یاد آ جاتی ہے، جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تمہیں جنت و جہنم کی یاد آ جاتی ہے، اور اپنے اعمال پہ جب نظر پڑتی ہے،
اعمال وہ نہیں ہے جو انہیں بہشت کی طرف لے جائے.
وجلت قلوبهم،
ان کا دل لرزنے لگتا ہے، آتش جہنم کو یاد کر کے لرزنے لگتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے لرزنے لگتا ہے. لیکن جن کے یہاں گناہ نہیں ہے وہ کیوں لرزنے لگتے ہیں؟
جنہوں نے کبھی کوئی ان کی کوئی لرزش نہیں پائی جاتی ہے، جنہوں نے کبھی خدا کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، وہ کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ عزیزوں، ڈر ہمیشہ صدا کی وجہ سے نہیں ہوتا، ڈر کبھی صدا کے خوف سے،
کبھی عظمت کے احساس سے،
کبھی عظمت کے احساس سے.
عزیزوں کو اگر بہت عظیم انسان آ جائے آپ کے پاس،
بہت عظیم عظمت کے آخری درجے پر باعث کو انسان آ جائے، انسان انہیں دیکھنے کے بعد
ہاتھ پیر کانپنے لگتا ہے، یہی کانپنے لگتا ہے. اگر فرض کیجئے میں ابھی یہاں پر تقریر کر رہا ہوں، دھواں دھار وجہ سے پڑھ رہا ہوں، کوئی آیت اللہ رحمہ یہاں آ کے بیٹھ جائے،
کوئی مرجع تقریر یہاں آ کے بیٹھ جائے،
پھر بھی یہی روانی باقی رہے گی؟ کیوں؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا؟
نہیں، گناہ نہیں ہے، ان کی عظمت کا احساس. جہاں احساس عظمت آ جاتا ہے وہاں انسان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، وہاں زبان میں نکمت آ جاتی ہے. وہ واقعہ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا، امام حسن بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کمسن ہیں، جو نانا سے سن کے آتے ہیں ماں کو سناتے ہیں،
اور جب مولائے کائنات مسجد سے گھر میں آتے ہیں، معلومہ اس سے پہلے کہ مولائے کائنات بتائے ساری باتیں،
تمہیں کہاں سے پتا چلا؟
ارے میرا لال حسن ہے، وہ آگے مجھے بتاتا ہے. مولا نے کہا اچھا ایک دن میں بھی سنوں گا حسن کیسے بیان کرتے ہیں. مولا آ کے ایک جگہ پہ چھپ گئے ہیں. جب امام حسن آتے ہیں، بی بی کہتی ہے ہاں بیٹا بتاؤ آج نانا نے کیا کہا، جیسے ہی بتانا چاہتے ہیں اب زبان میں رکنا تھا. امام حسن کو کہتے ہیں اماں
تلا جلا جا کے سانی، آج تو وہ روانی میرے زبان میں نہیں گئی، لال نہ سید و جرانی، ارے کوئی میرا بزرگ شاید مجھے دیکھ رہا ہے، سلامات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. یہ علامت ایمان ہے، ایمان کی نشانی ایمان ہے. کیوں؟ یا احساس گناہ، خدا کا ذکر آتے ہی وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور یا اللہ کی عظمت، گناہ نہیں ہے مگر احساس سے عظمت ہے خدا کی، انسان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تین مقامات تھے، ایک وہ جب انہوں نے دشمن کو دیکھا، دشمن کو دیکھا خدا ایمان رہا، دل پہ سکینہ نازل ہوا، ایمان رہا، اللہ کا ذکر قرآن کی تلاوت ہوئی، ایمان رہا۔ یہ بیچ میں آخر تینوں چیزوں میں جو ہے مشترک کیا ہے، کیسے ایمان بڑھ گیا، کیسے ایمان میں تربیت ہوئی؟ دشمن کو دیکھا تو ایمان بڑھا، آیت الہی کو سنا تو ایمان بڑھا، اور جب سکینہ نازل ہوتی وہ الگ الگ چیزیں ہیں نا، مشترک کیا ہے اس کے درمیان؟ عزیزو جب انسان کو کسی واقعیت کا پتا چل جاتا ہے اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ فرض کیجیے ابھی جو ہے موسم ٹھنڈا ہے، کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہیٹر چل رہا ہے، ہیٹنگ ہے، گرم رکھا ہے اس کو آپ نے، باہر نکلتے ہیں موٹے موٹے کوٹ پہن لیتے ہیں، گرم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ ایک واقعیت ہے ٹھنڈک، جب اس واقعیت کا پتا چلا آپ کا عمل اسی واقعیت کے مطابق۔ اچھا اس کے بعد موسم تبدیل ہو گیا، ٹھنڈک ختم ہو گئی، گرمی کا موسم آ گیا، کیا ہیٹر پھر بھی یہاں چلے گا؟ پھر بھی آپ موٹے موٹے کپڑے پہنیں گے؟ گرمی کا احساس ایک حقیقت ہے نا، اس واقعیت کا احساس ہوتے ہی آپ کا عمل بدل جائے گا، عمل بدل جائے گا۔ اب بجائے گرم کپڑے کے باریک کپڑا پہنیں گے، بجائے ہیٹر چلانے کے کولر چلے گا، اندھیرے کا احساس ہوا چراغ جلا دیا، روشنی ہو گئی چراغ کو آف کر دیا، کہتے ہیں کہ یہاں چراغ جلتا ہے، نہیں جلے گا، اندھیرا ہوا، جیسے ہی اندھیرے کا احساس ہوا چراغ جل گیا، جیسے ہی دن نکلا چراغ بجھ گیا۔ تو واقعیت کا ادراک ہوتے ہی انسان کا عمل بدل جاتا ہے، مطابق ادراک واقعیت عمل ہے فطرت، اگر واقعیت کے مطابق کوئی عمل کرے تو تعجب نہیں ہوتا، ہاں اگر اس کے برخلاف کوئی کرے، ٹھنڈک ہو رہی اور باہر جو ہے یہ جو ہے ململ کا کرتا پہن کے نکل گئے تو ہر آدمی کو تعجب ہوگا، کچھ پوچھیں گے، کچھ اشارہ کریں گے، ہاں تعجب تو ہوگا نا۔ اگر کوئی دن میں شرابہ ہو رہا ہے پوچھا جائے گا بھائی کیا بات ہے، اندھیرا رات میں اگر یہاں پہ لائٹیں بند ہیں تو لوگ سوال کریں گے۔ تو جب واقعیت کا ادراک ہو جاتا ہے توجہ رہے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے، مطابق واقعیت عمل ہوتا ہے، اگر مطابق ادراک عمل ہے تو بھائی سے تعجب نہیں ہے فطرت۔ عزیزوں جب مطابق واقعیت ادراک ہے، واقعیت عمل ہوتا ہے، جب انسان کو یہ واقعیت پتا چل گئی کس کائنات کا خدا ہے، جب انسان کو اس واقعیت کا پتا چل گیا کہ وہ خدا ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، جب انسان کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے اچھائیوں کا انعام اور ہمارے گناہوں میں سزا ملے گی، اس حقیقت کے ادراک کے باوجود اگر انسان گناہ کرے یہ تو قابل تعجب ہے نا، یہ تو خلاف فطرت ہے۔ انسان کو جب اس بات کا احساس ہو گیا، انسان کو جب یقین ہو گیا کہ اللہ بھی ہر چیز میں ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر دوسروں کی چوکھٹ پر زمینیں جھکائے، ایمان ہے یقین ہونے کے باوجود کہ وہ قادر علی الاطلاق ہے، سارے واقعات پڑھنے کے باوجود جنگ خیبر پوری سن لیا، جنگ خندق پوری سن لیا، جنگ بدر میں آئی ہوئی نصرت الہی کو سن لیا، قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیا، ایمان بھی یقین بھی، لیکن اب ہمارے عمل کی باری آئی تو کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا ہوا ہے، کسی اور سے جو ہے طالب مدد ہے، کسی اور سے خوف زدہ ہے، یہ قابل تعجب ہے نا۔ یہ سمجھنے کے باوجود، اس حقیقت کے ادراک کے باوجود کہ اللہ کا کوئی حکم بھی مصلحت سے خالی نہیں،
یہ جاننے کے باوجود کہ پروردگار کا جتنا حکم ہے ہر حکم میں فائدہ ہمارا ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ غنی اطاعت ہے، وہ ہماری اطاعتوں سے بے نیاز ہے، وہ ہماری نافرمانیوں کے شر سے محفوظ ہے. اگر کسی چیز سے منع کیا ہے ہمارے فائدے کے، اگر کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمارے فائدے کے. جب ہمیں ڈاکٹر کے اوپر یقین اطمینان ہو جاتا ہے، اس کے نسخے پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. عمل کرنا عین فطرت، عمل نہ کرنا خلاف فطرت ہے. اے عزیزو، جب اللہ کے نسخے پر ایمان ہے، یقین ہے، اس کے باوجود اگر انسان اس پہ عمل نہیں کرتا، یہ تو خلاف فطرت ہے نا، تعجب کی چیز ہے. کیوں نہیں عمل کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک، جو بات کر لیا وجہ صرف ایک، اللہ پر ایمان تو ہے مگر توجہ نہیں ہے. اللہ پر ایمان تو ہے، قیامت پر ایمان تو ہے، جزا و سزا پر ایمان تو ہے، جانتے تو ہیں، علم تو ہے، مگر توجہ نہیں.
توجہ جب تک ہوتی ہے تب تک انسان گناہ نہیں کرتا، چاہے کسی کے اوپر بھی بھروسہ، چاہے اللہ پر بھروسہ ہو، چاہے جو ہے پولیس کے اوپر بھروسہ. اگر پولیس کے اوپر ہے کہ ہے دیکھ رہی ہے پولیس، دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو بھاگے آ رہے گاڑی کی، جہاں پولیس والے کو دیکھا ہے اسپیڈ کر لیا.
کیوں؟ اس لیے کہ ہجرا کے واقعیت کے بعد عمل مطابق ہے واقعیت، دنیا کیوں نہیں؟
اگر دیکھیں کہ اس وقت زلیخا نے یوسف کو دعوت گناہ دی تھی، دعوت گناہ سے پہلے اس نے کام کیا تھا، دروازے بند کیے، دروازے بند کرنے کے علاوہ ایک بت وہاں رکھا تھا، اس نے بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا. یوسف نے کہا یہ کیوں؟ کہا دیکھ رہے ہیں نا،
دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکتے. یعنی زلیخا کو جس بت پر ایمان ہے، جتنا عقیدہ تھا اتنا اس کا عمل ہے. جب تک یہ یقین ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں گناہ نہیں، جب انہیں اندھا کر دیا اور اٹھ کے یوسف نے کیا جواب دیا؟ تمہیں جس خدا پر ایمان ہے تم اسے اندھا کر سکتی ہو، لیکن ہمیں جس اللہ پر ایمان ہے ہم اسے اندھا نہیں بنا سکتے. اور توجہ اس کی طرف، زلیخا کی توجہ بت کی طرف، یوسف کی توجہ خدا کی طرف. توجہ کے نتیجے میں جب تک خدا کو اندھا نہ کیا زلیخا نے، وہ بھی دعوت گناہ نہیں دے رہی ہے. اور جب یوسف کی توجہ ہے کہ ہمارا خدا تو اندھا ہی نہیں ہو سکتا، ہم مد بہی و ہم بہا نولان را برہان رب،
قرآن کہتا ہے یوسف کی توجہ نہ ہوتی خدا کی طرف، تو یوسف بھی وہی گناہ کا ارادہ کرتے جو اس نے کیا تھا. ایک ہی لفظ ہیں دونوں کے لیے، ہمت یہی جو زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، ہما بہا لولا ان را برہان ربہ، اگر وہ توجہ نہ ہوتی.
تو یہ جو آیتیں میں نے پیش کی، چاروں آیتیں، دی مقامہ ایمان اضافہ ہوا جب فوج کو دیکھا، ایمان اضافہ ہوا جب سکینہ نازل ہوا، ایمان اضافہ ہوا جب ذکر خدا ہوا، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوئی، کیوں بڑھا ایمان؟ جب لشکر کو دیکھا تو خدا کی طرف توجہ بڑھی، جب سکینہ نازل ہوا تو غفلت توجہ میں بدلی، اور جب اللہ کا اور آیتوں کا ذکر ہوا تو توجہ بڑھی. جب توجہ بڑھی تو ارادہ مضبوط ہوا، ارادہ جب مضبوط ہوا تو ایمان مضبوط ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے،
ضرورت فقط ہے مزاحم طاقتوں کو کمزور ہونا چاہیے. موازنہ کریں، دیکھیں نا کس میں فائدہ دیتا ہے. ہم تو دن بھر یہ کیا کرتے ہیں، صبح سے شام تو یہی ہوتا ہے نا، جس میں فائدہ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں، جس میں نقصان ہوتا ہے اسے نہیں کرتے ہیں. غور کریں، تفکر کریں. اسی لیے ہے تفکر ساعت افضل من سب عبادت سبعین سنہ، ایک گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو بتا موضوع فکر کیا ہونا چاہیے؟ किस चीज के बारे में? फिक्र अपने बारे में करें, अपनी शख्सियत के बारे में करें, अपने अंजाम के बारे में करें, अपने सफर के बारे में करें, अपने हालत के बारे में करें, यौम आखिरत के बारे में करें, सजा के बारे में करें, जजा के बारे में करें,
हमारे हमल का अंजाम क्या हो सकता है
इसके बारे में गौर फिक्र करें। यह 70 साल की इबादत से बेहतर है। अगर ये फिक्र इंसान के अंदर आ जाए और ये फिक्र हो, मुहाल है कि फिर वो इंसान राह खुदा से इन्हराब वही है जहां फिक्र नहीं है, इन्हराब वही है जहां तवज्जो नहीं है। जहां तवज्जो होती है फिर वहां के ऊपर हालात कैसे ही, हालात फिर इंसान के कदम को डगमगाते नहीं है। फिर इंसान ये नहीं देखता है कि अच्छे हालात हैं कि बुरे हालात हैं। फिर इंसान ये नहीं देखता है पेट भरा है या पेट खाली है। इंसान फिर ये नहीं देखता है प्यासे हैं। इंसान की निगाह में कुछ भी नहीं रह जाता, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। तो 3 दिनों से 4 दिनों से मुसलसल में ये जो है बड़ों ही के जिहाद का तस्करा करता चला, इमाम हुसैन का तस्करा, जनाब ज़ैनब का तस्करा। नहीं, ये सिर्फ बड़ों से महफूज नहीं, आप बच्चों की मिसाल भी है। सकीना की क्या उम्र है? सकीना की क्या उम्र है? हुसैन ने बयान नहीं किया, ज़ैनब का झुकी तो क्या सकीना झुक गई? कब मुसीबतें सकीना पे पड़ी है, कब मसायब छोटी सी जान में सहे हैं? उसके लिए तो यही काफी था ना कि उसके चचा के बालों गरम हो गए। जिस चचा पे उसे नाज था, जिस चचा पे भरोसा था, उसके शाने गरम हो गए। उस बच्ची के लिए तो यही काफी था कि उसका चहेता भाई अली अकबर दुनिया में चला। क्या उस बच्ची के लिए सितम कम था कि जिसके सीने पर सोया करती थी बच्चों? अब वो सीना ना रहा। लेकिन उसके बाद आप देखें, रवायतों में मिलता है कि जब 11 मुहर्रम को करबला से काफिला रवाना हो रहा था, सब सवार किए जा रहे थे, एक दफा शिमर आता है और आने के बाद कहता है मैंने सुना है हुसैन की एक बेटी सकीना थी, जिससे हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे, जिसे अपने सीने पर सुलाया करते थे। कहां सच है? हुसैन को अपनी बच्ची से इतनी ही कहा, कहां है वो सकीना? ये दो अगर बात की रवायत में पढ़ी जाए आगे के जुमले में, इंसान शायद ये सोचे कि शकी को शायद छोटी सी बच्ची पर रहम आ गया, यतीम पर रहम आ गया, कुछ उसकी परेशानियों को कम करना चाहता है। किसी ने इशारा किया, वो जो खुफी की आगोश में बैठी हुई है उसी का नाम सकीना है। अजीजो शिमर आगे पढ़ा, पढ़ने के बाद सकीना की कलाइयों को पकड़ता है, पकड़ के खुफी की आगोश से अलहदा करता है, कहता है और सब बच्चे तो अपनी माओ की आगोश में बैठेंगे लेकिन सकीना, सकीना को अकेले ऊंट पर बिठाया की आगोश से कलाई पकड़ के जब भैंसा बच्ची गरम गई, ए भैया सैयद बच्चे, ए मम्मी जैनब, अरे खेस के बात है, ला करके बच्ची को तन्हा ऊंट के ऊपर नंगी पीठ पे बैठाता है। ये बच्ची गरमने लगी, एक आवाज शिमर मरो रस्सी लेकर के आया, अरे सकीना को ऊंट की नंगी पीठ पर रस्सी से बांधा। जब ऊंट को दौड़ाया गया, जब ऊंट की पीठ की हड्डी सकीना के सीने से टकराती थी, अरे बच्ची की चीख बिगड़ जाती थी। ए बाबा, ए चचा, ए भैया, अरे मुझे बचाओ। ए अजीबो, जब कुछ दूर जाने के बाद बच्ची को खोला गया है, खून का फव्वारा जारी, सकीना ہے محمد والے محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے حسین کی اس معصوم کے دماغ کا، معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں قوت ارادہ عطا فرما تاکہ ہم جو ایمان لائے ہیں اس کے مطابق عمل کر سکیں۔
ہر الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں, خاص طور سے مومن مخصوص جنہوں نے دعا کی خصوصی درخواست کی ہے, بار الہ ان کی تمام حاجات شرعیہ کو بھر لا, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو حل فرما. ماموں جو بیمار ہیں سب کے مہلے بے درخواست کرنے شفائے کاملہ عنایت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وان